الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب شعبان المعظم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا ہے اور اس کے کچھ عرصہ بعد رمضان بھی انشاءاللہ آ رہا ہے یہ دونوں مہینے ہم مسلمانوں کے لیے بڑے مبارک مہینے ہیں ان مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کرنے روزے رکھنے نیک اعمال کرنے پر اکسایا ہے اور یہ بھی سمجھایا ہے کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا ایک تو وہ قبولیت کا شرف پا لیتا ہے اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتا ہے اور دوسرا جب اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں تو کئی درجے بڑھ کر اس کو مقام دے دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ انسان جو عمل کرے اس عمل کے برابر جو ثواب ملتا ہے اس کو تو ثواب کہتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اور مہربانی ہو جائے کہ اس عمل پر یہ ثواب ہے اور اس سے زائد یہ مزید چیز ہے یہ اس کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کو اپنے نیک بندوں کے لیے ہر وقت کھلا رکھتا ہے یہ ایک بہت بڑی آپشن ہے جو نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے کہ کوئی نیک عمل کیا جائے مسلمان اللہ کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے قبول کرتا ہے بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو مزید بھی عنایت کر دیتا ہے شعبان کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے بارے میں ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ کثیرا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے ثواب جس کی برکت جس میں اللہ کی مہربانیاں جو مسلمانوں پر ہوتی ہیں مسلمانوں کی اکثریت اس سے غافل رہتی ہے انہیں پتہ نہیں ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے یہ نہیں کہ اس کو کوئی اور مہینہ سمجھ لیا جائے بلکہ آپ فرماتے ہیں بینا رجب و رمضان یہ مہینہ وہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان کا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین یہ ایسا مہینہ ہے کہ بندے جب عمل کرتے ہیں تو سارا مہینہ جو عمل کرتے رہتے ہیں نیکی کے وہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں قبولیت کے لیے فرشتے لے جاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أُحِبُّ أَن تُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ میرے عمل بھی رب کی جناب میں جب اٹھائے جائیں تو ضرور اٹھائے جائیں مگر میری وہ حالت جب یہ اٹھائے جائیں تو کم از کم یہ ہو کہ میں روزے دار ہوں روزے کی حالت میں یہ عمل زیادہ تیزی سے رب کی جناب میں اٹھائے جاتے ہیں جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ کہ انسان کے منہ سے نکلے ہوئے اچھے کلمات قبولیت کے لیے رب کی جناب میں اوپر چڑھائے جاتے ہیں لیکن جو کہا ہے اسی کے مطابق اگر بندہ نیک عمل کر لے تو یہ نیک عمل اس کو پش کرتے ہیں کہ اوپر جاؤ اور اوپر جاؤ رب کی جناب میں چڑھو اور وہ عمل اٹھایا جاتا ہے عمل بھی اٹھایا جاتا ہے قول بھی اٹھایا جاتا ہے بات بھی اٹھائی جاتی ہے اور رب کے حضور وہ قبولیت کا درجہ پا جاتی ہے یہ مہینہ جس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں ذاک شہر ترفع فیہ اعمال العباد الی رب العالمین سارا مہینہ جو انسان عمل کرتا ہے اس مہینے میں سب عمل چاہے وہ دن کا ہو یا رات کا ہو وہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں کیا ہے آپ کا عمل حدیث میں یہ آتا ہے آپ اللہ کے رسول تھے آپ لوگوں کو جہاں بہت سی باتیں سمجھاتے تھے وہاں آپ یہ بھی ان کو باور کراتے ہیں. دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم پر دو حقوق ہیں, دو حقوق, ایک اللہ کا اور ایک بندوں کا. اللہ کا حق بندہ بڑا ہی آسانی سے ادا کر لیتا ہے اور اس امید پہ کرتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن بندوں کا حق جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو معاف کرے. جب تک بندوں کا حق ادا نہ کیا جائے, بندے بندے کو معاف نہ کریں, اللہ معاف نہیں کرے گا. یہ آپ سمجھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں, دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں, رب اشعث اغبر, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پراگندہ حالت میں ہوتے ہیں, غبار آلود ان کے چہرے ہوتے ہیں, بڑا لمبا سفر کر کے جاتے ہیں مکہ, حرم کعبہ پہنچتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے دوران خانہ کعبہ کے دروازے کو تھام تھام کے کہتے ہیں, ربی ربی, مولا میرے مولا میری دعا سن. بڑی دعائیں کرتا ہے, روتا ہے, چلاتا ہے رب کے آگے. ظاہر ہے بندہ عبادت کے لیے آیا ہے, کتنا خلوص ہے اس کے اندر. وہ آتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, وقت لگاتا ہے, خون پسینہ ایک کرتا ہے, سفر کی جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرتا ہے, اور پھر جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتا ہے یا ربی یا ربی. آپ فرماتے ہیں ادھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے مگر اس دوسری طرف اس کی یہ حالت ہے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوتی ہے, کسی کا حق مارا ہوتا ہے, کسی کے پیسے کھائے ہوتے ہیں, کسی پہ تہمت لگائی ہوتی ہے. تو ایسا بندہ حقوق العباد کو مار کے جب رب کے سامنے آتا ہے تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ایسے بندے کی دعائیں سنے اور اس کی طرف دیکھے, اس کی چلاہٹ کی طرف دیکھے, اس کے رونے کی طرف دیکھے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے کہ پہلے جاؤ ان سے معاف کرواؤ اور پھر میرے پاس آ کے گڑ گڑاؤ, ہاں میں اس وقت تمہیں معاف کروں گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سمجھایا ہے. یہ ہیں وہ تعلیمات جو ہمارے دین کی ہیں. ہمارے تعلقات آپس میں تبھی بہتر ہو سکتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, اور اگر حق ماریں گے کہیں تو وہاں نفرتیں عداوتیں پھیل جائیں گی, پیدا ہو جائیں گی, اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمان اپنے آپ کو رب سے بھی کاٹ لے گا اور اپنے مخلص دوست مسلمانوں سے بھی اپنے آپ کو کاٹ لے گا. یہ ناکامی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان ہو, وہ بیچارہ اتنی مشکلات طے کر کے وہاں پہنچے عبادت کے لیے لیکن اس کی حالت یہ ہو جائے تو ایسا ناکام فیل انسان کیا کرے گا. یہ وہ چیز ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذاک شہر, یہ مہینہ ہے, یغفل عنہ الناس کثیر, یغفل الناس عنہ کثیرا, کہ اس مہینے کے بارے میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں, پتہ نہیں ہے ان کو کہ اللہ کیا کیا فیصلے کرتا ہے, کتنا ثواب دیتا ہے اور کتنے ثواب ضائع ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بڑے اچھے عمل قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہیں. میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اوپر جائے مگر اس حال میں کہ میں روزے میں ہوں. اعمال یہ بہت سے ہیں, ہم جانتے ہیں کون سے اچھے اعمال ہیں کون سے برے اعمال ہیں. اسی ماہ میں دیکھ لیجئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے طور پر ہم عمل کے طور پر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبولیت کا درجہ پا لیں گے. انشاءاللہ اس پہ ہم آئندہ ہفتے گفتگو کریں گے, آئندہ جمعہ. لیکن اس وقت جو اچھے اعمال ہیں ان کے بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیں تاکہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر قلبی طور پر اس ماہ میں جو بھی عمل ہم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ قبول ہو, ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ہمارے میں نے حقوق العباد کی بات کی ہے, ان حقوق العباد میں بندے کا وہ عمل رب کے ہاں درجہ پاتا ہے, قبولیت کا درجہ, جو حلال ہو, حرام سے بچا ہوا ہو, ایسا عمل اللہ کے ہاں ضرور قبول پاتا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں حلال اور حرام کو, حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ہم میں سے کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حلال کو ہم حرام کر دیں اور حرام کو ہم حلال کر دیں. یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے بعض مسائل میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی نہیں دی. سورۃ تحریم ہم مسلمان پڑھتے ہیں, اس سورت کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سمجھایا, آپ نے جب اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ وحی اتار کے فرمایا, یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا اس کو آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ ایسا کام نہ کیجئے, کوئی اجازت نہیں آپ کو. اس لیے شہد حلال ہے. نبی, وقت کا نبی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں آئندہ پیوں گا, حرام ہے میرے لیے, اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتا. نہیں, جو چیز حلال میں نے قرار دی ہے وہ حلال ہی رہے گی, آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. یہ ہے دین, یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی جس کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مسلمان بھی دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں کہ واقعی جو اللہ نے فرمایا حلال وہ ہمارے لیے حلال, اور جو اللہ نے فرمایا حرام وہ ہم مسلمانوں کے لیے حرام. دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں, ایک کھانے پینے کی چیزیں, اس میں انسان محتاط رہے, مسلمان محتاط رہے, اور ایک ارن کرنے کی, انکم کی جو ذرائع ہیں ان میں بھی بڑا محتاط رہے. کھانے پینے کے لیے واضح کر دیا ہے کہ حرمت علیکم حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. یہ چار چیزیں تو بڑی اہم ہیں کہ تم مسلمانوں کے لیے مردار حرام کر دیا گیا ہے. یہ مردار کیا ہے؟ یعنی ایک ایسی حلال بکری, حلال مینڈھا, رات کو میں نے باندھا, صبح میں اٹھا تو مرا پڑا تھا, اب یہ میتا ہے, میتا. اب اس میتا کو میں نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ اللہ کا نام ہی نہیں لیا گیا, یہ خود بخود مر گیا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ وَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھانا ہے, اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایک شرط ہے پہلی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو خون تھا وہ اس کے اندر ہی رہ گیا ہے, جو ہڈیوں میں گوشت میں مل جل گیا ہے, اور خون جو بہتا خون ہے, جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون جب نکلتا ہے, اس خون کو بھی اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے. دم مسفوح جس کو کہتے ہیں, یہ بھی حرام ہے. یہ کلچر تھا, پہلے لوگ وحشی تھے, جاہل تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو کون سی چیزیں کھانی ہیں کون سی نہیں کھانی ہیں, وہ جو ملتا کھا لیتے. جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ جانتا ہو اس کو پہچان حاصل کرنے کی توفیق ہی نہ ہو تو اس کے لیے سب چیزیں, جو بھی جانور, کیڑے مکوڑے, چوہے, بلیاں, کتے, وہ سب اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں. مگر دین ہمارا اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت کہ اس نے ہمیں ہی بتا دیا کہ وہ جانور کھاؤ جو حلال ہیں, جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, ثمانیت ازواج, یہ آٹھ جوڑے ہیں, آٹھ جانور ہیں, ان کے جوڑے ہیں, بکری کے, بکرا بکری, مینڈا مینڈی, اور پھر اس طرح گائے بیل, اونٹ اور اونٹنی, یہ آٹھ. ان کو ذبح کر کے آپ کھا سکتے ہیں, اور ذبح کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیجئے, غیر اللہ کا نام نہ لیجئے. ذبح کرتے وقت نیت بھی یہی ہو کہ اللہ کے لیے ذبح کیا جا رہا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو پکائی جاتی ہے یا بنائی جاتی ہے اس میں بھی نیت یہی ہو کہ میں یہ بنا کے اللہ کے نام کے لیے دوں گا, اللہ کے لیے دوں گا, کسی اور کے لیے نہیں. یہ نیاز ہے, سبیل ہے, تو اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ ہے جس کے بارے میں حکم ہے, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ, وہ چاہے جانور ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں. یہ ایک اصول ہے. یہ قاعدہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا, ہماری اکثریت اس سے غافل ہے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. خنزیر تو سر سے لے کے پاؤں تک ہر شے اس کی حرام ہے. تو یہ لحم کا لفظ اس لیے معنی اسی معنی میں آتا ہے, یعنی سارے کا سارا ناپاک ہے, نجس جانور ہے, پلید جانور ہے. اس کے جو کرتوت ہیں وہ کسی اور جانور کے نہیں. یہ بے حیا ہے, بے شرم ہے. جو اس کو کھائے گا وہ بھی اس کے اندر بھی ایسی عادات پیدا ہوں گی, اس لیے وہ اس کے قریب بھی مسلمان نہیں جاتے. اور آخری بات فرمائی, وما احل لغیر اللہ بھی, جو چیز, جو جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. پکارنے کا مطلب یہ کہ انسان نیت بھی کر لے, زبان سے بھی کہہ دے, زور سے بھی کہہ دے, جو بھی ہے نیت اس کی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے تو اس کو بھی نہیں کھانا. یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتا دی, اور اسی طرح وحی کر کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری طرف سے حرام قرار دے دیجئے. آپ نے فرمایا ہر وہ جانور جو درندہ ہے, جو گوشت نوچتا ہے, گوشت کھاتا ہے, چاہے وہ پرندہ ہے یا جانور ہے, وہ بھی حرام ہے. ایک موٹا سا اصول. اور آپ نے یہ بھی فرما دیا, البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته, سمندر کے اندر بھی وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور پانی سے نکالا جائے اور مر جاتا ہے, یہ مرا ہوا جانور بھی حلال ہے مسلمان کے لیے. بے شک اس پہ کوئی, یعنی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چھری چلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ فوت, وہ مر گیا, بس وہ جانور حلال ہے. جیسے مچھلی ہے, یہ اسی طرح سمندر کا کوئی ایسا جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, پانی کے اندر زندہ رہتا ہے, پانی کے باہر آتا ہے تو پھڑکتا ہے اور مر جاتا ہے, ایسا جانور حلال ہے. اور اگر پانی میں بھی زندہ رہتا ہے, باہر بھی زندہ رہتا ہے تھوڑے عرصے کے لیے, پھر اس کی زندگی ساری اسی کے اندر گزرتی ہے, تھوڑے وقفے کے لیے وہ باہر نکلتا ہے, زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن وہ تھوڑے وقفے کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. ایسا جانور بھی لیا جا سکتا ہے جیسے کیکڑا ہے. یہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, یہ بھی حدیث میں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, اور یہ آپ نے اپنی طرف سے نہیں فرمایا, اللہ کی طرف سے حکم ہے. آپ فرماتے ہیں, سنو میں کہتا ہوں کہ شاید ایک وقت آئے کہ کوئی شخص اپنی مسند پہ تکیہ لگا کے بیٹھے اور اس کے پاس کوئی مسئلہ لایا جائے کہ بتائیے اس کو کیا ہم کریں یا نہ کریں, تو اس کا جواب شاید یہ ہو کہ جو کچھ ہم قرآن میں پائیں گے بس اسی کو حلال سمجھیں گے, اور جو قرآن میں نہیں ہوگا ہم اس کو حلال نہیں سمجھیں گے, ہم اس کو حلال نہیں سمجھیں گے, یا جو قرآن میں حرام ہوگا اس کو حرام سمجھیں گے, اور جو قرآن میں نہیں ہوگا اس کو ہم حرام نہیں سمجھیں گے. ایک وقت آئے, ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے, اور قرآن کا نام دے کے, قرآن کا واسطہ دے کے لوگوں کی عقلوں کو, ان کے دماغوں کو اپنی طرف کھینچے اور مجھ سے کاٹنے کی کوشش کرے. آپ فرماتے ہیں, میری بات سن لو, میں تمہیں کہتا ہوں, الا لا يحل الحمار الاهلی, میں آج کے بعد تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ پالتو گدا جو ہے یہ حرام ہے, میری امت کے لیے آج کے بعد جائز نہیں ہے کھانا اس کا. یہ آپ نے فرمایا, یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے. اس کو ذرا ایک طرف کیجئے, آپ کیا بن جاتے ہیں, کیا کھانے والے بنتے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, اس میں دین یہ کہتا ہے بڑا محتاط رہا جائے, کوئی ایسی حرام چیز جسم کا جزو بدن نہ بنے کہ جس سے خون تیار ہو, اور خون پھر انسان کی سوچ پر اثر ڈالتا ہے, اور یہی انسان کی سوچ اس سے عمل کرواتی ہے. جس طرح کی خوراک ویسا خون, ویسے ہی کام, ویسے ہی عمل. یہ ایک حقیقت ہے. دین نے ہماری خیرخواہی چاہیے کہ ہم ایک معتدل انسان رہیں, ہمارے جذبات مشتعل نہ ہوں، وحشی نہ بنیں ہم۔ اس لیے حلال کی طرف مسلمانوں کو لگایا کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو، حرام کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ میں نہیں، اسی طرح ایک اور چیز جو قرآن نے کہی وہ انکم کا ذریعہ ہے۔ دین یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ مسلمانوں اپنے درمیان تم مسلمان ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال غلط طریقے سے مت کھاؤ۔ کتنی اہم بات ہے، باطل طریقہ۔ باطل کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے، رشوت دے کے، سود کھا کے، کس کس کک بیکس لے کے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ باطل طریقہ ہے۔ باطل دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنا، یہ تمہارا کام تب ہوگا جب کہ مجھے اتنا کچھ دو گے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے یہ پوزیشن دی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے تنخواہ طے ہوئی ہے کہ ہر مہینے بعد آپ کو یہ تنخواہ دے دی جائے گی، اور آپ صبح سے لے کر رات کے دن کے چار بجے تک آپ نے کام کرنا ہے، 8 گھنٹے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کرنا ہے۔ لیکن میں کہوں یہ تو پینٹس ہیں، تنخواہوں کو میں سمجھوں یہ پینٹس ہیں، اصل چیز تو یہ فضل ہے، اور اس کو بڑا برا نام ہم نے دے دیا، اللہ کی بھی توہین کر ڈالی۔ رشوت، سود، بے ایمانی، جھوٹ، دھوکے سے کمایا ہوا پیسہ، ہم اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے؟ وہ غیر مسلم کہے تو اس کو تو یہ زیب دیتا ہے، کیا ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ کس کو وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ کو، دین کو، رسول کو، اپنے آپ کو، لوگوں کو، کس کو دے رہا ہے؟ سب کو دے رہا ہے۔ اس لیے یہ اہم چیزیں ہیں جو دین ہمیں کہتا ہے کہ پہلے اس کو ٹھیک کیجئے، بنیاد اپنی صحیح بنائیے۔ اس بنیاد کے بننے کے بعد جو بھی عمل اٹھے گا، چاہے وہ نماز پڑھی جائے، چاہے یہ باتیں کی جائیں، چاہے روزے رکھے جائیں، چاہے رات کے نوافل پڑھے جائیں، وہ قبول ہوں گے۔ ورنہ کہیں ایسا حال نہ ہو جیسا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شخص کے بارے میں فرمایا کہ دور دراز سے آیا، غبار آلود اس کا چہرہ ہے، بال جو ہے وہ اٹے ہوئے ہیں گرد سے، پریشان حال ہے، آتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے، دوسروں کے ساتھ یہ کچھ کر کے آیا ہے۔ یہ ہے دین، فیئر لائف، جائز طریقے سے، خود اپنے آپ سے ہی بندہ فیئر ہو اور اپنے دوسرے بھائیوں سے بھی فیئر ہو، یہ ہے اصل زندگی۔ یقین مانیے اسی زندگی نے ہمیں دوسروں سے ممتاز کیا تھا، اور یہی زندگی ہم دوسروں سے ممتاز کر سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اس صورت میں تو پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا دین بڑا زبردست ہے، خوبصورت ہے، مگر جب ہمارا عمل ایسا ہو کہ جہاں جھوٹی اور جعلی قسم کی ڈگریاں تقسیم ہو رہی ہوں، اور ایک میگا فراڈ ہو رہا ہو ملک میں، اور دوسروں نے اس کو سائن کر کے دیا ہوا ہو، پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اب سوچیں، جھوٹ کی بنیاد پر کمائی ہوئی، لی ہوئی ڈگریاں، اور جھوٹ کی بنیاد پر چلائے ہوئے یہ کاروبار، یہ مسلمان معاشرے کو کیسا بنا رہے ہیں؟ کیا ترقی ہوگی؟ کس قسم کے لوگ اٹھیں گے؟ قیامت کی نشانیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہی نشانی بتائی تھی۔ ایک بدو نے آ کے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے، متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعۃ، جب امانت، دیانتداری، پوزیشنز، یہ جب ضائع ہو جائیں یا ضائع کر دی جائیں، یعنی ان کو کوئی امپورٹنس نہ دی جائے، کہ امانت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دیانتداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جب اس کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور معاشرے میں سب لوگ دیانتداری کو خیر بات کہہ دیں، تو پھر تم انتظار کرو قیامت کا۔ وہ بڑا سیانہ تھا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول کیف اضاعتها، یہ امانت کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعه، جب پوزیشن کسی نااہل کو دے دی جائے تو پھر انتظار کر لو کہ قیامت آئی کہ آئی، یہ نااہل تیار ہو رہے ہیں. اور اسی قسم کو ایسے لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے، وہی پوزیشنیں لے رہے ہیں. آج ایک پڑھا لکھا نوجوان جس نے بڑی محنت کی، خون پسینہ ایک کر کے اس نے کمائی کر کے، راتوں کو نوکریاں کر کے، راتوں کو پڑھائیاں کر کے، محنت کر کے اس نے ڈگری حاصل کی اور اس کو اچھی پوزیشن بھی ملی، اس کو جاب دینے والا کوئی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کوئی سفارشی نہیں، اسے کوئی جاننے والا نہیں، اس کے تعلقات نہیں. اور جو لوگ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں، انہوں نے کیا محنت پڑنی ہے، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ وہی یہ کام کریں گے، وہی جا کے ان پوزیشنوں پہ بیٹھیں گے. اور انہوں نے بھی جس طرح پھر کام کرنے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آج اسلام آباد میں آپ اپنے گھر سے ایک جائز کام کے لیے کسی دفتر کا رخ کریں تو وہاں صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں. دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہی علاقہ جو ایچ کا علاقہ ہے، ایچ کا علاقہ آج بڑے بڑے اداروں کا قبرستان بنا ہوا ہے، کوئی اہل لوگ نہیں ہیں، بلڈنگزیں خالی پڑی ہیں، بھاری مشینری، بھاری آلات وہاں رکھ دیے گئے ہیں، وہاں چلانے والا کوئی نہیں. یہ ہماری صورتحال ہے. جائز کام جہاں نہ ہو، حلال کام جہاں نہ ہو، وہاں یہ صورتحال بنے گی. ہمیں خود اپنی طرف سے کوئی سٹینڈ لینا ہوگا کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں تو ایک فیئر بنے اپنے ساتھ بھی، اپنے رب کے ساتھ بھی، اور اپنے لوگوں کے ساتھ بھی. یہی سب سے بڑی محبت ہے ملک سے، قوم سے اور دین سے. یہی چیز ہے جس کی بنیاد پہ ہمارے اعمال اوپر بھی چڑھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتا ہے. ورنہ یہ بات بالکل درست ہے جو ہم اکثر و بیشتر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، یار میں نماز پڑھتا ہوں، نماز اللہ دعائیں نہیں سنتا. یار وہ بندہ داڑھی رکھا ہوا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، مگر یہ کام اس کے کیسے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ہم یہ؟ اس لیے کہ ہمارے کام ہی ایسے ہیں، ہمارے کام ہی ایسے ہیں. تو یہ حدیث جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، ہم سب مسلمانوں کو آگاہ کر رہی ہے کہ اللہ کے ہاں، ہمارے رب العالمین کے ہاں ہم سب کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں قبولیت کے لیے اس ماہ میں. ہم سوچیں کون سے عمل ہیں، خدا کرے کہ ہم اس مہینے میں اپنے وہ عمل کریں جو رب کی جناب میں چڑھیں اور قبول ہو جائیں، اور خدا کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح پسند کرتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں، کہ میرے عمل رب کی بارگاہ میں اس حالت میں چڑھیں کہ میں روزے دار ہوں. روزے بھی آ رہے ہیں، رمضان شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بکثرت روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ نقطہ آغاز ہے. آگے جو دن آ رہے ہیں رمضان کے، ہم سب مسلمانوں کے لیے بہترین موقع ہے بہت بڑا ثواب کمانے کا، بہت بڑا ثواب کمانے کا. اس لیے کہ نیکی کے عمل میں جتنی انسان کو مشکل میں اللہ ڈالتا ہے اور خلوص سے مسلمان وہ عمل کرتا ہے، وہ عمل ایک کرتا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس عمل کے جو درجات ہیں، ثواب ہیں، وہ شاید ہمارے علم میں نہیں، یا احاطہ علم میں بھی نہیں آ سکتے، یا ان کا خیال کبھی دماغ میں بھی نہیں آ سکتا. اس لیے مواقع تو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، ان مواقع کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور اپنی اصلاح کے لیے بھی کچھ نہ کچھ، کچھ نہ کچھ. یہ مقدس دن ہیں، کچھ نہ کچھ علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ سے ہم کوئی عہد کریں کہ مولا میرے اندر یہ خرابی ہے، میں عہد کرتا ہوں میں اندھا نہیں کروں گا. ایک خرابی کا اگر ہم اللہ سے عہد کر لیں کہ میں اس کو دور کر دوں گا، آئندہ اس طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا، نہیں جاؤں گا اس طرف، دیکھیے اللہ اصلاح کرتا ہے ہماری کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بڑے طریقے ارشاد فرمائے ہیں. بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان غور کرے، اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے اور رب کے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لے تو شاید اس کو کوئی راہ نظر آ جائے، اور اگر یہاں راہ نظر نہیں آتی تو کل اللہ نے تو انشاءاللہ راہ دکھا دینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا احتساب کریں اور اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اللہ سے وعدے کر لیں کہ اللہ آئندہ کے لیے یہ برے کام میں نہیں کروں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔